بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات زیادہ منقول نہیں ہیں. سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملتی ہیں. بہرحال یہ ہماری ریاض صالحین میں یہ پہلی حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس لیے یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نسب بھی بیان فرما دیا. ابو بکر الصدیق، ابو بکر کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، یعنی بہت زیادہ سچائی والے. نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام جو سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبوت تو من جانب اللہ ہے، وہ انسان کے محنت اور مجاہدے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ تو من جانب اللہ ہے، جسے اللہ دے دے. لیکن صدیقیت والا مقام یہ ولایت کا، بزرگی کا سب سے اونچا مقام ہے. قرآن کریم میں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، اس سورت کے آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور گویا کہ صدیقیت والے مقام کو واللیل اذا یغشا میں بیان کیا گیا. تو اس کے بعد والی سورت والضحا واللیل اذا سجا میں نبوت کو بیان کیا گیا ہے. وہ بہرحال تفسیر سے متعلق ہے. تو سب سے اونچا مقام نبوت کے بعد، سب سے اونچا مقام جو انسان اختیار کر سکے یا جس تک انسان کوئی پہنچ سکتا ہے، وہ صدیق والا مقام ہے. اور صدیق والے مقام کے بھی پھر ظاہر درجات ہوتے ہیں، جیسے انبیاء میں درجات ہیں، اسی طرح صدیقیت والے مقام میں بھی درجات ہوتے ہیں. اور ان میں سب سے اونچا مقام جو کسی کو حاصل ہو سکتا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے. تو اس مقام کے اعتبار سے وہ صدیق ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فوراً بغیر کسی تردد کے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کر لینا، مان لینا، یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. لیلۃ الاسراء والمعراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واقعہ سنایا، اہل مکہ نے سنا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا: اچھا، اب تو تمہارے ساتھی ایسی ایسی باتیں کرنے لگے، کیا گئے اور آسمانوں پہ گئے اور یہ دیکھا وہ دیکھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فوراً بغیر تردد کے، اگر انہوں نے اس طرح فرمایا ہے تو سچ کہہ رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر عجیب واقعہ پیش آیا تھا. صحابہ کا سخت امتحان لیا گیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے پہاڑ جمے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، صحابہ میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. ایمان و یقین تو پوری طرح تھا، ظاہر ہے اس پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے مضبوط اگر کوئی نظر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بہرحال ان کا نام عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ ابو بکر نام نہیں ہے، کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، ایک صفت صدیق. ان کا نام ہے جیسے امام نووی نے یہاں بیان فرمایا، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ہے عثمان، اگرچہ ان کے والد بھی ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں. تو عام طور پر لوگ اگر والد کو جانتے بھی ہیں تو ابو بکر بن ابی قحافہ، ابو بکر بن ابی قحافہ اس طرح جانتے ہیں. اصل نام ان کا عبداللہ بن عثمان ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، ابو قحافہ کا نام عثمان ہے. تو یہ بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان ہے. پھر آگے نسب بیان فرمایا کہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن غالب. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نسب ملتا ہے مرہ پہ جا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اگر یاد ہو کلاب بن مرہ، اور یہ ہے تیم بن مرہ. تو مرہ پہ جا کر یہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہ کے بیٹوں میں تیم کی اولاد میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے یعنی یہاں سے نسب بدل جاتا ہے. القرشی التیمی، تو تیمی کہا جاتا ہے وہی تیم یعنی قریشی، قریشی تو ہیں اور اس کے بعد تیم خاندان سے ہیں، اس لیے کہ تیم بن مرہ کے اولاد سے ہیں تو التیمی کہلاتے ہیں. امام نووی ایک اور بات فرماتے ہیں آگے، وہو و ابوہ و امہ صحابتن، وہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابیہ، اور پھر آگے ہم دیکھیں تو ان کی اولاد بھی صحابہ. ان کے بیٹوں میں عبد الرحمن ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، صحابہ ہی صحابہ. ان کی اہلیہ وہ بھی صحابیہ. امام نووی نے تو صرف تین کا بیان کیا اوپر تک، ہوا و ابو ہوا امو ہوں، لیکن اللہ تعالی نے ان میں صحابیت کا ایک، ان کے خاندان میں صحابیت ایسی رکھی کہ وہ بھی، ان کی اہلیہ بھی، ان کے اوپر کے ان کے والد اور والدہ بھی، اور ان کے نیچے ان کی اولاد بھی، اور اولاد کی اولاد، پھر صحابہ کا سلسلہ. بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس امت کے خاص ایک درجہ رکھتے ہیں اس امت میں، اور شروع میں ہم نے جب ریاض صالحین شروع کی تھی تو صحابہ کا مختصر تذکرہ بھی ہم کر لیتے تھے، اگرچہ بعد میں پھر وہ تفصیل چھوڑ دی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ بنیادی اہم باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی چند باتیں تو ابھی تک ہو گئیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں، تاکہ ان کی شخصیت، ان کی اہمیت کا ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے. تمام فضائل تو نہیں بیان کیے جا سکتے، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جنہوں نے لکھا بھی، مستقل کتابیں بھی لکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ان کو پوری طرح پہچانا جا سکتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے بعد وفات ہوئی. جتنی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اتنی ہی عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا تھا، اور اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، حسن رائے بھی دی تھی، لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، ان کے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. یعنی گویا اپنے لوگوں میں اور عرب میں اور مکہ والوں میں یہ ایک پسندیدہ شخصیت تھی. دل عزیز جس کو کہا جاتا ہے، اس طرح کی شخصیت تھے اور لوگ ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے جب یہ اسلام میں داخل ہوئے، شروع ہی پہلی دعوت پر اسلام میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے پھر آگے، چونکہ یہ بڑے ایسی طبیعت کے مالک تھے جو بڑے مؤثر ہوتے ہیں، تو ان کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بڑے بہت سے صحابہ ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ہم اگر عشرہ مبشرہ اور خاص لوگوں میں شمار کریں تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ تمام حضرات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں. پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا حال ایسا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا، وسعت دی تھی، تو جو مسلمان غلام اور باندیا ہوتے تھے اور جنہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا تو انہیں خریدتے، چاہے زیادہ قیمت دینی پڑتی خریدتے، خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ان کے والد نے کہا بھی کہ کوئی مال اچھے، کوئی قیمتی، کوئی غلام اچھے ایسے خاندان کے غلام ہو، ان کو خرید کر آزاد کریں، یہ حبشہ کے اور اس طرح کے لوگوں کو، مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کے والد تو شروع میں اسلام میں داخل ہوئے نہیں تھے، وہ تو بہت بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، تو والد کو یہ تھا کہ یعنی کچھ اچھے ہوں تو آگے جا کر کچھ کام بھی آئیں گے، یہ بیچارے کیا کام آئیں گے، ان کی تو ہمیشہ خود مدد کرنی پڑے گی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یہ جو آزاد کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، یہ کوئی دنیاوی نعمت اور دنیاوی کوئی اعزاز اور دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ولسوف یرضى، اور اللہ تعالیٰ ان کو راضی کریں گے، خوش کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک بڑی فضیلت وہ جو آگے اس روایت میں جو ذکر کی گئی ہے، آگے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کہ ہجرت کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ ہجرت کی اجازت ملی، گھر سے روانہ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ دیکھو جو کچھ امانتیں ہیں، لوگ تو قتل کرنے کے لیے باہر جمع ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، امانتیں تم پہنچا دینا، امانتیں یہ کسی کی ہیں، لوگوں کی ہیں، وہ امانتیں پہنچا دینا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، انہیں بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مزاج شناس تھے، مزاج پہچانتے تھے، حالات کو جانتے تھے، فرمایا میں پہلے سے میں نے دو اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی ہیں، ایک آپ کے لیے ہے، ایک میرے لیے ہے، یہ ہجرت کے سفر کا مجھے انتظار تھا، آپ کا ساتھی بھی بننا چاہتا ہوں، اجازت مل گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اجازت مل گئی تو دونوں اونٹنیاں ہی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جو ہے میں قیمتاً لوں گا، مفت میں نہیں لینا چاہتا۔ خیر، سفر کے لیے روانہ ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا اعزاز جو حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس سفر ہجرت میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف جانب جانا تھا، مدینہ منورہ کے بجائے راستہ اختیار کیا تھوڑا سا دوسری جانب، غار ثور کا۔ غار ثور اگر نقشے میں کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، غار ثور مسجد حرام سے مکہ مکرمہ کا جو اصل علاقہ تھا کعبہ کی جانب سے، وہ پیچھے کی طرف آتا ہے، اور مدینہ منورہ نارتھ کی طرف، مدینہ منورہ نارتھ کی طرف اوپر کی جانب آتا ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے کہ چونکہ لوگ تلاش کریں گے، یا رسول اللہ لوگ تلاش کریں گے ہمیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں نے ایک تلاش کر رکھا ہے، ایک جگہ یہاں پر غار ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، غار میں جا کر کچھ دن رہ جاتے ہیں، اس کے بعد آگے سفر کے لیے سفر جاری رکھیں گے۔ ایسا ہی ہوا، غار ثور تشریف لے گئے، اور وہاں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پھر پیچھے، کبھی پھر آگے۔ پوچھا کیا بات ہے ابوبکر؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آپ کو تلاش کرنے آ جائے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ آگے کوئی آپ کے تاک میں نہ بیٹھا ہو تو اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں، بس ہر وقت آپ کا فکر مجھے سوار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں۔ پہاڑ پر تشریف لے گئے، غار ثور بچپن میں مجھے دیکھنا یاد ہے، غار ثور بہت اونچائی پہ ہے، غار حرا تو پھر بھی کچھ نیچائی پہ ہے، غار ثور اور بلندی پر ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ اہل مکہ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو درمیان سے مکان میں سے نکل گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو درمیان سے نکل گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا کیا ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، چلو کسی کو تلاش کرو جو نشانات دیکھ کر پہچان سکتا ہے، قائف کہا جاتا تھا، نشانات دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ اچھا کہاں سے یہ شخص گیا ہے، کہاں گئے ہیں۔ بلایا، وہ حالانکہ ان حضرات نے کوشش کی تھی کہ نشانات باقی نہ رہیں، لیکن نشان پہچاننے والے بھی بڑے ماہر ہوتے تھے اس زمانے میں. اب تو یہ مہارت ختم ہو گئی، اب تو مشینوں کا دور آیا تو انسان کی صلاحیتیں ہی ختم ہو چکی ہیں، بہت سی صلاحیتیں. جتنا مشینوں پر اعتماد بڑھ گیا اتنا صلاحیتیں کمزور ہوتی چلی گئیں. اب تو جب سے کیلکولیٹر آیا تب سے حسابات لوگ بھول گئے، ورنہ ہمارے بڑوں کو تو حسابات ایسے پکے یاد ہوتے تھے، ابھی بھی ہوں گے. اور چشمے آ گئے، خیر ضرورت کہہ سکتے ہیں اس کو، پہلے زمانے میں یہ تو یہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی بہت سے لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن وہ گزارا کر لیتے تھے. لیکن اور چیزیں، مائک اور سپیکر آ گئے، لوگوں کی آوازیں کم ہو گئیں، سننے کی صلاحیت کمزور ہو گئی. اور اب تو سپیلنگ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے کہ سپیلنگ صحیح اس طرح ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال ہم نے جتنا زیادہ اپنی چیزوں دماغی بوجھ ہم نے کمپیوٹر پہ ڈالا اور اس پر اعتماد کیا، ریسرچ وغیرہ سب گوگل وغیرہ سے لوگ تلاش کر لیتے ہیں، اور کتابوں سے، اصل کتابوں سے اگر ان کو لائبریری میں چھوڑ دیا جائے تو تلاش کرنے بھی نہیں آتا. یہ صلاحیتیں انسان کی ختم کی جا رہی ہیں. بہرحال تو وہ قائف جو تھا وہ لوگ ان کو لے گیا. کہاں تک لے گیا؟ لے گیا اوپر تک، پہاڑ میں بھی اس نے پہچان لیا، یہاں نشانات، یہاں نشانات، یہاں نشانات. غار ثور میں، اندر غار میں داخل ہونے کی جو جگہ تھی وہاں تک پہنچا دیا. کہنے لگا بس یہاں تک تو یہ پہنچے، آگے کا نہیں پتہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ غار ثور میں اندر داخل ہونے کی جو جگہ تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک کبوتر، اس نے جلدی سے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے، اور مکڑی نے جالا بنا دیا. اب جالا بنا ہوا ہے اور کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہاں کوئی ابھی جیسے کیسے داخل ہوتا، یہ جالا تو اتنا پرانا بنا ہوا ہے، کبوتر کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، یہ کبوتر یہاں بیٹھتا ہی نہیں اگر یہاں اندر کوئی ہوتا، یہاں سے تو کوئی گیا ہی نہیں، تم کہاں غلط جگہ لے آئے. بہرحال وہاں سے یہ اہل مکہ تو مایوس ہو کر واپس جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں غار کے اندر تھے. اس وقت جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو آگے اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے. پہلے ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ واقعہ بتایا ہے، تو پہلے اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید چند باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں. قالا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قالا نظرت الى اقدام المشركين ونحن في الغار وعلى رؤوسنا وهم على رؤوسنا، میں نے مشرقین کے پیر دیکھے، سامنے ہی کھڑے ہیں. غار ثور بھی عجیب ہے، ایک طرف دو طرف سے راستہ ہے، ایک طرف سے داخل ہو کر انسان دوسری طرف سے نکل سکتا ہے، دونوں طرف دینے کے بعد دو طرف راستہ ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ انسان اس میں کھڑا رہ سکے، بہت نیچا غار ہے، بیٹھ سکتے ہیں، کچھ حصے میں لیٹ سکتے ہیں. اب پتہ نہیں کس حال میں ہو، لیکن بچپن میں جو دیکھنا یاد ہے وہ اسی حال میں تھا. نظر تو الی اقدام المشرکین، مشرکوں کے پیر میں نے دیکھے، سامنے ہی وہ کھڑے تھے، نظر آ رہے تھے، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غار میں تھے، وہ بالکل ہمارے سروں کے پاس تھے، اس لیے کہ ہم بیٹھے تھے وہاں. فقلت یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ اتنا قریب ہیں یہ لوگ، اتنا قریب ہیں کہ اپنے پیروں کے پاس نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم تو بالکل ان کے پیروں کے پاس ہیں. فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا اعتماد، اتنا توکل تھا، وہی توکل کا بیان چل رہا ہے، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، کیا یہ ہمیں پکڑ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی ذات اللہ کی، اتنی بڑی طاقت اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کیا ہمیں پکڑ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ توکل اور اعتماد کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں پردہ ڈال دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر اب خیریت تو ہو گئی، روایت ہو گئی. اس بارے میں قرآن کریم نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے، عجیب انداز ہے قرآن کریم کا. ثانی اثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ڈانٹا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے، تم اگر ان کے دین کی، ان کی سنتوں کی اشاعت نہیں کرتے، نہ کرو، جاؤ. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جبکہ کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت کیا حال تھا؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے یہ تھے، کل دو ہی تھے. یعنی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، دو میں سے دوسرے، یعنی گویا کہ دونوں کو ایک ہی درجہ دیا جا رہا ہے ایک طرح سے، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے یہ تھے، کل دو ہی لوگ تھے، جبکہ وہ غار میں تھے. اور پیغمبر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال فرمائے، یقول لصاحبہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت کا انکار کرے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنا بڑا فرق ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون نے جب پیچھا کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اس وقت بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ انا لمدرکون، نبی کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر ہے، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فکر نہ کرو، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا، تم بھی میرے ساتھ آ جانا. یہاں پر کیا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تحزن، حزن کیوں ہوتا ہے؟ غم دوسرے کے لیے، اپنا نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، غم یہ کہ آپ صلی اللہ آپ کا کیا ہوگا، اپنی جان کی فکر نہیں ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، معی نہیں فرمایا، میرے ساتھ ہے، نہیں، ہمارے ساتھ ہے، تم بھی میرے ساتھ ہو. اس میں یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لوگوں کو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے جس بھی، جس درجے کے بھی بہرحال ہیں، تو اس امت ہی کے ایک فرد، اور ہم بھی اس امت کے ایک فرد ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس امت میں ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امتی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال انشاءاللہ باب تو پورا کر لیں گے آج. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے، دیکھا اس میں سوراخ ہیں، چادر لی، چادر کو ٹکڑے کیے اور سوراخ میں رکھے، ایک چھوٹا سا سوراخ رہ گیا. اب مزید کپڑا ادھر ادھر ضائع کریں، اس کے بجائے سوچا کہ پیر کا انگوٹھا وہاں رکھ لیتے ہیں. پیر کا انگوٹھا ایک سوراخ میں رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اندر بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھکے تھے، چونکہ چل کر آیا، آنا ہوا، پہاڑ پر چلنا ہوا، آپ لیٹ جائیے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر کا انگوٹھا اس ایک سوراخ میں رکھ دیا جو باقی رہ گیا تھا، اور وہی مشہور واقعہ کہ سانپ نے آ کر ڈس لیا. اب آگے یقیناً تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کو کوئی شرعی مسئلہ نہ سمجھے، کوئی حدیث یقین کر یقین حدیث کے طور پر اس پر یقین نہ کرے، ایک تاریخی واقعہ ہے، علماء نے اور اہل سیر نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سانپ کون تھا؟ یہ سانپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسنا مقصود نہیں تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا، انتظار میں تھا کہ کب نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے کہ میں ان کی زیارت کر سکوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، پوچھنے لگے ابو بکر کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے. فکر اس بات کی کہ یا رسول اللہ، فکر اس بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ میں اکیلا آپ کے ساتھ مدد کے لیے آیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کو اکیلا میں چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، سانپ کے ڈسنے کے اثرات ختم ہو گئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیر ہٹا، سانپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ اس پر ایک مزید واقعہ ہے، خیر ہم اس کو رہنے دیتے ہیں کہ یہ سانپ کیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کون سے زمانے کا تھا، بہرحال ایک اور واقعہ ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ میں کسی مرد کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، مردوں میں کون؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، یعنی فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ، ابوہا، انہی کے والد۔ خیر آگے پھر اور بھی روایت ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، زندگی کے آخری دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا چاہیے یا اللہ کے پاس جانا ہے، تو فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو اختیار کیا اور پسند کیا۔ صحابہ نے سنا اور سوچا کہ ہاں کسی بندے کی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، خوب روئے۔ لوگ کہتے ہیں، وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ، وہ کہتے ہیں ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ان کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائیے کہ ایک بندے کے ساتھ ایسا ہوا، تو ظاہر ہے اس میں کیا ہو گیا کہ ایک بندے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ لیکن فرماتے ہیں بعد میں ہمیں بات سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے تھے جن کو اللہ نے اختیار دیا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اس بات کو سمجھے، باقی کوئی نہیں سمجھا۔ اعلم الناس، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابوبکر، سب سے زیادہ مجھے جو فائدہ پہنچایا ہے میری خدمت کرنے میں، میرا ساتھ دینے میں، مال کے اعتبار سے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا، لیکن میں دنیا میں کسی کو دوست بنانا نہیں چاہتا، لیکن دوستی والا جو مقام اگر کسی کو دے سکتا ہوں تو ان کو دیتا ہوں، لیکن میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر رکھی ہے، دل تو اللہ کو دے رکھا ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی، آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر مجھ سے آ کر یہ بعد میں مل لینا۔ تو انہوں نے، اس عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ مطلب ہے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہو، میں کچھ عرصے کے بعد آؤں، آپ نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ بھیا میرے بات تو یہی ہیں جو وہ مقام رکھتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعانی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے نفع پہنچایا۔ کیا فضائل ہیں ان کے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سردار ہوں گے، اولین و آخرین میں انبیاء اور رسولوں کے علاوہ تمام کے سردار یہ دونوں ہوں گے۔ لیکن فرمایا لا تخبرهما یا علی ما دام حیین، جب تک یہ زندہ ہیں ان کو نہ بتانا۔ ان تمام کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، امت عجیب حال میں تھی، لوگ پریشان تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، جو کہے گا وفات ہوئی ہے اس کی تلوار سے اس کی خبر لوں گا۔ سب خاموش، ظاہر ہے مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کی گردن اڑانی ہے، مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کرے، خامخواہ لوگوں میں خوف پیدا ہوگا، غم پیدا ہوگا، کوئی بات ہی نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس لیے کہ ہوئی نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت صبح معلوم کر کے تشریف لے گئے تھے اپنے مکان. انہیں بلایا گیا, جو بلانے گئے وہ روتے روتے گئے, سمجھ گئے کہ اچھا اب ساسن کی وفات ہو گئی. تو بتانے والے نے بھی ڈرتے رہتے بتایا کہ آپ آئیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی ہے, اور جو کہے گا کہ وفات ہو گئی ہے تو اس کی تلوار سے خبر لوں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی, چادر ہٹائی چہرے سے, فرمایا طب تحین و میتا, آپ نے زندگی بھی بہت خوشگوار اور عمدہ بہترین زندگی پائی, آپ کی موت بھی بہترین ہے, اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت جمع نہیں کریں گے. اس لیے کہ بعض یہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عارضی طور پر موت طاری ہوئی ہے, اب دوبارہ زندہ ہوں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو مرتبہ موت جمع نہیں کریں گے, ایک انتقال ہو چکا, ایک موت آگے بس ہو گئی, اب دوبارہ موت آپ کو نہیں آنے والی. خیر, پیشانی پر بوسہ دیا, ممبر پہ تشریف لے گئے, سب کو فرمایا بیٹھ جاؤ, اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد خطبہ دیا جس میں یہ آیت تلاوت فرمائی, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو محمد کی عبادت کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, تو ان کا خدا کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے, وہ مرنے والی ذات نہیں ہے. پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, آیت تلاوت فرمائی, صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بہرحال یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کیا کیا فضائل خیر اس پر, یعنی ایک مستقل عنوان ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کن کمالات اور فضائل کے مالک تھے, اور ظاہر ہے جو باتیں ابھی ذہن میں ہیں ان میں سے بھی بہت کم بتائی ہیں. خیر, آگے چلتے ہیں. یہ بڑی عظیم شخصیت اللہ تعالی نے اس امت کو دی ہیں, یہ اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اس امت میں آئیں, کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے علاوہ سب سے اونچا مقام پانے والے, ان کا سردار بننے والے یہ دونوں حضرات ہوں گے. آگے چلتے ہیں. عن ام المؤمنین ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا واسمها ہند بنت ابی امیہ حذیفۃ المخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المؤمنین ام سلمہ کنیت ہے, نام ان کا ہند ہے, ان کے والد ابو امیہ حذیفہ نام تھا, ابو امیہ کنیت تھی ان کے والد کی, مخزومیہ خاندانی اعتبار سے مخزومیہ ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے تشریف لے جاتے تھے, قال, تو یہ دعا پڑھتے تھے. ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے بھی ایسے عجیب حالات ہیں. خیر, ام المؤمنین ہیں, اور مختصر تعارف امام نووی نے کرا دیا ان کا. ابو سلمہ کی شہادت اور انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا. فرماتی ہیں کہ اذا خرج من بیتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے, قال, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں. بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے, اب جو بھی آگے جو, یعنی ظاہر ہے یہاں پر کوئی فعل میں بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں, نکل رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, جو بھی کام کرے اس وقت کے لحاظ سے انسان اللہ کے نام سے یہ کام کر رہا ہوں, تو اب گھر سے نکلنا ہے تو اس لحاظ سے بسم اللہ, اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں. توکل تو علی اللہ, اللہ پر میں نے توکل کیا اور بھروسہ کیا, یہ توکل کا بیان ہو گیا. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہوں یا میں گمراہ کر دیا جاؤں. گھر سے نکلنے کے بعد پتہ نہیں ہے کوئی کسی غلط چیز کی طرف بلا رہے, بچوں کو یہ دعا اگر سکھا دی جائے, کم از کم شروع کی دعا تو ہونی ہی چاہیے, بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ مختصر دعا ہے. اتنی دعا تو خیر سب کو, بچوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, سب کو یاد ہونی چاہیے, پوری دعا کو یاد کر لے بہت اچھا ہے, ورنہ کم از کم شروع والا حصہ بھی انسان پڑھ لے تو حفاظت ہو جاتی ہے. بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اگلی روایت میں اس کا ذکر آ رہا ہے, یہ دعا ذرا مفصل ہے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں, او اضل یا گمراہ کر دیا جاؤں. او ازل او ازل. ازل زلہ کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا. کبھی پھسلنا ہوتا ہے کہ انسان کا پیر پھسل جائے اور وہ گر جائے، اور کبھی پھسلنا ہوتا ہے کہ انسان صحیح راستے سے غلط راستے میں چلا جائے، وہی گمراہی کے معنی میں، غلط راستے میں پڑ جاؤں، غلط راستے پر چلا جاؤں. یہ ہے ازلہ ازلہ کے معنی. دونوں معنی کر کے انسان نیت کر لے کہ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری طور پر گرنے سے بھی اور دین سے دوری اور اس سے گر کر گمراہی کی طرف جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. او اظلم او اظلم، یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. او اجہلا او یجہلا علیہ، یا میں جہالت کا کام کروں یا میرے خلاف کوئی جہالت کا کام کرے، میرے ساتھ کوئی جہالت والا معاملہ کرے، کوئی گالی دے دے، کوئی برا کہہ دے، نہ میں کسی کو کروں نہ کوئی میرا ساتھ کرے. بڑی عجیب دعا ہے کہ انسان سنت پر بھی عمل کر رہا ہے اور دنیا کا فائدہ بھی مل رہا ہے. العاشر، دسویں روایت. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین من قال یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو شخص مکان سے، گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، جب گھر سے نکلے اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنی دعا، اللہ کے نام سے اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے. لا حول، نہ انسان گناہ سے، نہ اپنے آپ کو میں گناہوں سے بچا سکتا ہوں اور نہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہوں مگر تیری توفیق اور تیری مدد سے. جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اتنی مختصر سی دعا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یقال له، تو فرشتے کے ذریعے سے اس انسان کو، اس شخص کو کہا جاتا ہے ہدیتا و کفیتا و وقیتا. تین باتیں. انسان گھر سے کیوں نکلا؟ کسی کام سے. دعا پڑھ لی، کیا فائدہ ہوا؟ سنت ہے، ثواب مل گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی. اور کیا ہوا؟ فرشتہ اس کو کہہ رہا ہے، فرشتہ اس کو کہتا ہے، اور وہ فرشتہ جب کہتا ہے ہم تو نہیں سن رہے لیکن ہمیں جب یقین آ جائے گا تو ہم گویا کہ زبان حال سے سنیں گے کہ ہاں فرشتے نے ہمیں یہ کہا ہے، لیکن دوسرے جنات اور شیاطین سن لیتے ہیں. تو فرشتہ کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و وقیتا. ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، یعنی اب غلط راستے پر انشاءاللہ تو نہیں پڑے گا، تجھے بچانے کا اہتمام کیا جائے گا. وہ کفیتا، بچوں کو یہ دعا سکھا دی جائے، کہیں باہر جا کر کہیں غلط ماحول میں نہ چلے جائیں. باہر جا کر ہاں غلطی ماحول میں جانے ہی کی نیت سے گئے ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ کم از کم فرشتوں کی جانب سے حفاظت کا انتظام ہوتا ہے اور انسان کے لیے گناہوں سے اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے یہ دعا پڑھنے کی برکت سے. وہ کفیتا، تو ہدایت دی گئی تجھے، اب یہ کہ صحیح غلط کو آسانی سے تو پہچان لے گا. قصدن غلط راستے پر جانا ہے تو تجھے اختیار ہے لیکن تجھے روکا تو جائے گا، اب تجھے کوئی زوردار طریقے سے مجبور نہیں کر سکتا کہ گناہ میں تم مبتلا ہو. خود ہی تھا، ہدایت دی گئی. وہ کفی تھا، کفایت کی گئی. کفایت کے کیا معنی؟ کہ اب تو جس کام سے نکلا ہے، جس مقصد سے نکلا ہے، اس کام میں تیری مدد ہوگی، تیری کفایت کی جائے گی، تیری مدد ہوگی، اور تو اگر پورا نہیں کر سکے گا تو تیری طرف سے من جانب اللہ پورا کرا دیا جائے گا. کفی تھا. اور تیسری چیز وہ وقی تھا، اور تیری حفاظت کر لی گئی. تین وعدے ہیں مختصر سے دعا پر، تین وعدے ہیں ہدیتا و کفیتا و وقیتا. جب انسان گھر سے نکلے یہ دعا پڑھے اور یہ خیال کرے کہ فرشتہ مجھے یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدیتا و کفیتا و وقیتا، اور یہ دعا نہیں دے رہا، یہ بتا رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے. اب شیطان وہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. اب شیطان وہاں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَان، شیطان اس سے ذرا ہٹ جاتا ہے، سوچتا ہے اس پر کیا محنت کرنی. جب اس کو من جانب اللہ یہ وعدہ کر دیا گیا ہے ہدیتا و کفیتا و وقیتا، اب اس پر کیا محنت کرنی، چھوڑو اس کو کرنے دو، جو نیک کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے کرنے دو، اس پر محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ ایک روایت میں تو اتنا ہی آتا ہے، رواہ ابو داود و ترمذی و نسائی وغیرہم، وقال الترمذی حدیث حسن زاد ابو داود. ابو داود شریف کی روایت میں ایک اضافہ ہے، فیقول یعنی شیطان لشیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی. ابو داؤد شریف کی روایت میں جو اضافہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب فرشتے نے ہم سے کہہ دیا کہ ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تو اس وقت شیطان جو ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، غمگین ہے کہ اچھا اب میں کیا کروں، میری محنت تو اس پر ہو نہیں سکتی، میں کیا کر سکتا ہوں. تو دوسرا شیطان اس کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں، تمہارا قصور نہیں ہے، وہ تو اس کی من جانب اللہ اس کو یہ انعام ملا ہے، تو تم کیسے اپنا کچھ اس کا بگاڑ سکتے ہو ایسے شخص کا جس کو ہدایت دی گئی، اس کی کفایت کی گئی، حفاظت کی گئی. تو اس لیے تم پریشان نہ ہو، تمہارا قصور نہیں ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے جو ہیں نا ابلیس صاحب، وہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس نے دعا پڑھ لی تھی، تو اس دعا کی وجہ سے وہ بچارا، تمہارا قصور نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو. اس کو تسلی دیتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا تاکہ ہم یقین کریں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، یا پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی کہ ایسا ہے، اس طرح حفاظت ہوتی ہے، اور اس طرح شیطان اس پر افسوس کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو تسلی دیتا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، بہرحال تو اس میں بھی کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، باب میں جو بتایا گیا تھا توکل، تو یہ نکلتے ہی اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اور اس کا فائدہ بتا دیا کہ فائدہ کیا ہوگا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشكى المحترف اخاه للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلك ترزق به، رواہ الترمذی بإسناد صحیح علی شرط مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، گویا طالب علم ہو گیا، علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا رہتا تھا. دوسرا کماتا تھا، کوئی پیشہ کرتا تھا، کماتا تھا. تو اب یہ ہمارے دور میں جو ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے اور ہم تک پہنچائے تاکہ ہم اپنے دور میں اس سے سبق حاصل کریں، صرف کہانی کے طور پر پڑھنے کے لیے نہیں، سبق حاصل کریں. ایسے بہت سے گھروں میں ہوتا ہے، ایک بھائی دین کے کام میں لگا ہوا ہے تو ایک بھائی کمانے میں لگا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، ایک کی بہت کمائی ہے، ایک بیچارہ بس اپنا گزارا کر لیتا ہے، یا گزارا بھی نہیں بلکہ دوسرے کے خرچے پر چل رہا ہے. عام غلط فہمی جو اس زمانے میں تھی اور اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں سکھائی گئی ہے اور ابھی تک ہے، ان حدیثوں کو ماننے والے بھی ابھی تک اس غلطی میں مبتلا ہیں، وہ کیا کہ جو کماتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں کما رہا ہوں، اس کو کھلا رہا ہوں، یہ گویا کہ میرے خرچے پر چل رہا ہے، میں اس کو خرچہ دینا چھوڑ دوں گا. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک خرچہ، ایک کماتا ہے دوسرا خرچ کرتا ہے، یعنی دوسرے کا خرچ ہے، وہ گھر میں رہ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کھانے پینے رہنے کا خرچ وہ نہیں اٹھا رہا، دوسرا جو کما رہا ہے وہ خرچ اٹھا رہا ہے. آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے، اس کے کوئی کان بھرتا ہے کہ نہیں دیکھو کیوں تم کما رہے ہو، یہ خامخواہ بس ویسے ہی کھا رہا ہے، اچھا چلو دیکھتے ہیں، تم الگ ہو جاؤ پھر دیکھتے ہیں کیسے رہتا ہے. اور ہو بھی جاتا ہے، الگ ہو بھی جاتے ہیں، الگ ہونے کے بعد اچھا کچھ عرصہ ہوا، بہت اچھا، ہاں دیکھا ہم اتنا کما رہے ہیں اور ہماری اتنی سیونگ ہو رہی ہے، تھوڑا عرصہ سیونگ، جاب چلی گئی. کیا ہوا؟ نہیں وہ اصل میں اس طرح ہوا تھا، جاب چلی گئی، اب جاب کی تلاش کر رہے ہیں، اب یہ پریشانی. پہلے جتنی برکت ہوتی تھی اور پیسوں میں جو بچت ہوتی تھی، اب اتنی بھی نہیں ہوتی. انسان اس کو سوچتا ہے یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا یہ تھا کہ ان کی برکت سے وہ جو دین سیکھ رہا تھا اور جس کو ہم کھلا رہے تھے، یہ جو معذور تھا یا جو بھی تھا، اس کو ہم جو کھلا رہے تھے وہ اپنا مال نہیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ذریعہ بن رہے تھے دینے کا، ہم اس کو دے رہے تھے، اس کی برکت سے ہمیں مل رہا تھا اور ہماری سیونگ میں جمع ہو رہا تھا، مزید جمع بھی ہو رہا تھا. اب جب ان کو دینا چھوڑ دیا تو ہماری انکم بھی کم ہو گئی، سیونگ بھی کم ہو گئی. یہ ایک حقیقت ہے اور اس حدیث میں یہ سکھایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے دین سیکھنے اور علم سیکھنے کے لیے، اور دوسرے صحابی جو تھے وہ پیشہ کرتے تھے اور کماتے تھے. فشک المحترف، تو جو کمانے والے صحابی تھے، جو بھائی تھے، انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ تو کچھ کماتے نہیں ہیں، ان کو بھی کمانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، بجائے اس کے کہ ان کو کہتے کہ نہیں نہیں تم بھی کمایا کرو، ان کمانے والے کو کہا کہ شاید تمہیں روزی ان کی برکت سے ملتی ہو. یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور ان کو سمجھ آ گئی. بعض روایتوں میں، دوسری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے علاوہ دوسری جو روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم او کما قال علیہ السلام، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. اگر ہم کسی کے کھلانے پلانے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یا کبھی کسی کو کسی کی ضرورت پیش آ گئی اور ان کے اخراجات ہم اٹھا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا والعیاذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اتنا دیا کہ ہم اس کو دے سکیں، جس کے بدلے میں ہمیں اجر بھی ملتا ہے، اس کے بدلے میں ہماری روزی میں برکت بھی ہوتی ہے. چاہے ہمیں ظاہری حسابات کے لحاظ سے نظر آئے گا کہ اتنے کم ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کم نہیں ہوتے، وہ تو من جانب اللہ مزید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی کے دروازے جو کھلتے ہیں، وہ دوسروں کو دینے کی برکت سے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توکل بھی عطا فرمائے، اور ان احادیث میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے ان کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی، ان کو عملی طور پر اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری سوچ کو، ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ اور قرآن آیات جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان قرآن و حدیث کے ساتھ ہماری طبیعتیں جڑ جائیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق اور سنتوں کے مطابق بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے فیصلے ہم سب کے حق میں ہو جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.